بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1000 98 KHz پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahajtv.ir۔ سامعین، کل ہفتے کے روز رجب کی 13 تاریخ ہے، یعنی اب 13 تاریخ ہے رجب کی۔ کل یعنی حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، لہذا اس وقت شب ولادت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، مبارکباد کے بعد اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور کاراکاس کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی کانگریس کی جانب سے الہان عمر کو خارجہ تعلقات کی کمیٹی سے نکالے جانے کو پارلیمانی ظلم و استبداد اور خواتین کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے حکومتی فیصلے پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غم و غصے کے پیش نظر ناروے کی پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور کاراکاس کے دو طرفہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان تعلقات اور باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے، جہاں ان کا وینزویلا کے اعلی حکام نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور وینزویلا کے ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط دو طرفہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 1960 کے عشرے میں تیل کے شعبے میں تعاون کے ساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون میں نئے مرحلے کا آغاز ہوا۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وینزویلا ان پہلے ملکوں میں شامل رہا ہے جنہوں نے ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ان برسوں کے دوران دو طرفہ تعلقات میں فروغ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران اور وینزویلا دونوں ہی ملکوں کے خلاف امریکہ نے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی ایک اہم ترین وجہ مختلف مسائل من جملہ ایٹمی توانائی سے پرامن استفادہ اور فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ نظریات ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے وینزویلا سے پہلے نکاراگوا کا دورہ کیا، جہاں ماناگوا میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نکاراگوا کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ ایرانی قوم نے امریکہ کی توسیع پسندی کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں سے ایرانی قوم کے لیے کچھ مسائل ضرور پیدا ہوئے، مگر مختلف سائنسی شعبوں میں ایران نے اپنے ملکی ماہرین اور سائنسدانوں پر انحصار کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے، جس سے ایران کو ہر شعبے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں خاصی مدد ملی ہے، اور ایران اس وقت بعض شعبوں میں ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی کانگریس کی جانب سے الہان عمر کو خارجہ تعلقات کی کمیٹی سے نکالے جانے کو پارلیمانی ظلم و استبداد اور خواتین کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعے کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے الہان عمر کی برطرفی امریکہ میں ایک اہم خاتون رکن پارلیمان کی آواز دبانے کے لیے کیا جانے والا پارلیمانی ظلم ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے لکھا ہے کہ کانگریس کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے ایک سیاہ فام اور مسلمان مگر اسرائیل نامی نسل پرستانہ حکومت پر نکتہ چینی کرنے والی الہان عمر کی برطرفی، کیا خواتین زندگی آزادی کے نعرے کے لیے امریکی حکومت کی پاسداری کا عملی نمونہ ہے؟ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا نعرہ۔ امریکی عوامی نمائندگان نے 211 کے مقابلے میں صرف چند ووٹوں کی برتری سے اسرائیل مخالف رکن پارلیمان الہان عمر کو خارجہ تعلقات کی کمیٹی سے نکال دیا۔ ارکان نے الہان عمر پر 2019 کے ایک ٹویٹ کو بنیاد بنا کر حملے کیے تھے، جس میں انہوں نے صہیونی حکومت کے حامی ارکان پارلیمان کو دھن پرست قرار دیا تھا۔ الہان عمر امریکی ایوان نمائندگان میں خدمات انجام دینے والی پہلی مسلم خاتون ہیں، اور انہیں اکثر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پشاور میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سانحہ پشاور کے بعد پوری قوم صدمے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ سوال کر رہی ہے کہ چند سال قبل ختم کی گئی دہشت گردی کے بعد یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کیوں کر پیش آئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پشاور دھماکے میں سیکورٹی لیبس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سجدہ ریز نمازیوں کو ظالمانہ طریقے سے موت کی نیند سلوایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس ناسور کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے گئے، ساری رقوم کہاں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ان رقوم کا اگر آدھا حصہ بھی خرچ ہوتا تو عوام کو چین کی نیند آتی۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے قریبی ساتھی شیخ رشید احمد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ رشید کے خلاف یہ مقدمہ کراچی کے ایک تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ موچکو تھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار کی جانب سے درج کرائی جانے والی ایف آئی آر میں شیخ رشید پر چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو کراچی منتقل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شیخ رشید احمد کو گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا تھا اور وہ پہلے ہی پولیس کی تحویل میں تھے۔ شیخ رشید کو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کی سازش رچانے کا الزام عائد کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے اپنے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے استعفے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں، مریم نواز کو اسپیس چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب نئی جنریشن آتی ہے پرانے لوگوں کو نئے کردار میں آنا پڑتا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے حکومتی فیصلے پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے اگلی سماعت میں مرکزی حکومت کی جانب سے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کے بارے میں پورا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت 3 ہفتے میں جواب داخل کرے گی۔ اگلی سماعت اپریل میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اس معاملے میں سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جمعے کو بی بی سی ڈاکومنٹری کے معاملے میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بی بی سی ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کے دوران یونیورسٹیوں کے طلباء کو ایزائیں دی جا رہی ہیں اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وکیل نے کہا کہ طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور قانونی ماہرین اور شخصیات نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی کو خود سرانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بی بی سی ڈاکومنٹری میں سن 2002 کے گجرات کے فرقے وارانہ فسادات میں اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلی اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے ذریعے ڈاکومنٹری پر پابندی کے باوجود دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں کی یونیورسٹیوں میں طلباء نے ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کی اور لیپ ٹاپ اور موبائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کی کوشش کی۔ اڈانی گروپ پر ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ پر اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی کے سبب جمعے کو لوک سبھا میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات کے آغاز کا اعلان کیا، کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے ایوان میں ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس دوران بعض ارکان نے نعرے بازی بھی کی، جس کے بعد اوم برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنی نشستوں پر واپس چلے جائیں اور وقفہ سوالات کو آگے بڑھنے دیں۔ اوم برلا کی اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا اور نعرے بازی کی۔ ہنگامہ نہ رکتا دیکھ لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غم و غصے کے پیش نظر ناروے کی پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناروے کی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ شدت پسندوں کو کھلے عام قرآن پاک کے خلاف کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دے گی۔ البتہ اوسلو پولیس کے جاری کردہ بیان میں اظہار رائے کی آزادی کے گھسے پٹے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی توہین کو قانونی سیاسی اقدام قرار دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق پولیس کا اصرار ہے کہ قرآن پاک کو جلانا ایک قانونی اور سیاسی اقدام ہے، لیکن سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ شام کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ درعا میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق شہر درعا کے مغربی علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شخص جاں بحق اور تین دیگر زخمی ہوئے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شام کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اس کار بم دھماکے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ شہدائے الاقصی بٹالین کے جوانوں نے مغربی کنارے کے شہر اریحا پر حملے کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی فوج کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم نیوز سائٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج نے جمعے کی صبح اریحا شہر پر حملہ کیا، جہاں مقبوضہ مغربی کنارے میں اس شہر کے جنوب میں واقع اقبا جبر کیمپ کے داخلی راستے پر فلسطینی نوجوانوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ مقامی فلسطینی ذرائع کے مطابق اس حملے میں قابض فوج نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس اور صوتی بموں کا استعمال کیا۔ اس حوالے سے شہدائے الاقصی بٹالین کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے اریحا شہر پر حملے کے دوران غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک غیر دوستانہ اقدامات کا سخت جواب دے گا۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ میں سوویت یونین کی فتح کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ نیو نازیزم نئے روپ میں روس کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ روس کو ایک بار پھر مغربی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا۔ صدر پوتین نے کہا کہ یقین نہیں آتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ایک بار پھر ہمیں جرمن ٹینکوں سے دھمکایا جا رہا ہے جن پر صلیب کا نقش کندہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نمتقی نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اب پیش خدمت ہے حضرت علی علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
شاہ ملتان لا بتائی
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروتمند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانے تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خداوند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا دیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں، تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فداکاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو ہے جو نظام
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.